کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی
نحمدك يا من قصرت عن وصف كمالك ألسنة الأقول والأفعام وعلى آله وصحبه البررة الكرام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون صدق الله مولانا العظيم. تلاوت کردہ آیات بینات کا رواں اردو تفسیری ترجمہ ملاحظہ ہوا. اے لوگو، کھاؤ زمینی اشیاء میں سے حلال اور پاکیزہ، اور تابعداری نہ کرو شیطان کے قدموں کی، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے. نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ تمہیں حکم دیتا ہے برائی اور بدی کا اور فحاشی کا، اور اس بات کا کہ تم اللہ پر ایسی باتیں کہو باندھو جو تم جانتے نہیں. اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ تابعداری کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا، کہتے ہیں کہ بلکہ ہم تو تابعدار ہوں گے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا، کیوں نہ ان کے آبا و اجداد نہ تو عقل رکھتے ہوں اور نہ ہدایت یافتہ، اور ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا مثال اس شخص کی سی ہے کہ جو آواز مارے لیکن نہ سنائی دے سوائے چیخ و پکار کے، بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں اور وہ عقل نہیں رکھتے. اے ایمان والو، پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ ناظرین کرام، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عرب کے مشرکین بعض غذائی اجناس کو بتوں کے نام کر دیتے اور اپنی مرضی سے ان کو حرام اور ناجائز قرار دے دیتے۔ اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ پر یہ آیات نازل ہوئیں اور انسانیت کی رہنمائی کی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو حکم دیا کہ وہ زمینی اشیاء میں سے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھائیں۔ ایک بات ذہن میں رہے کہ ان آیات سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت تھی اور شرک کی ممانعت تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، لیکن جس شرک سے منع کیا گیا تھا اس کی جو نوعیتیں قرآن مجید نے اپنے قاری کے سامنے رکھی تھیں وہ یہ تھیں کہ بت پرستی یا شیطان خصلت راہبر اور رہنما اور ان کے پیچھے چلنا اور ان کو اپنے الہ اور خدا کا ساجی قرار دینا۔ لیکن یہاں اس آیہ کریمہ سے شرک کی ایک تیسری مضموم صورت کی تردید کی گئی، وہ ہے حلال کردہ چیزوں کا حرام ٹھہرا دینا، گویا قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لینا، شریعت کو اپنے ہاتھ میں لے لینا اور تشریح اپنی مرضی سے کرنا۔ اللہ تعالی نے جو نظام دیا، جو ہدایت نامہ اپنے رسول کے سینے پر اتارا، اس کی پرواہ نہ کرنا اور اس کی تابعداری نہ کرنا، اور جیسے حلال چیزوں کا حرام قرار دینا، اس کی مذمت کی گئی۔ بہ نہیں، اسی سے معلوم ہوا کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے ان کو حلال ٹھہرانا بھی یہ شرک ہے۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، تمہارے لیے زمین میں جو چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں وہ حلال ہیں، تم ان میں سے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ اس جملے ہی سے معلوم ہوا کہ زمین پر پیدا ہونے والی چیزیں جتنی ہیں ان کی اصلیت حلال ہے، اب ان کو حرام قرار دینے کے لیے نص سے شریعت درکار ہوگی یا کتاب اللہ کا کوئی باب، کوئی آیت، کوئی حکم، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی رہنمائی، آپ کا کوئی قول یا آپ کی طرف سے کوئی ممانعت۔ قرآن حکیم فرقان مجید نے ارشاد فرمایا کہ زمین میں جو چیزیں ہیں حلال اور پاکیزہ ان میں سے کہو۔ حلال کا تعلق یا حرام کا تعلق قانون سے ہوتا ہے، اور طیب کا تعلق سلیم الفطرتی سے ہوتا ہے، طبیعتیں جس کو پسند کریں۔ رب کریم نے گویا زمینی اشیاء کے لیے دو ضابطے بیان کیے، ایک یہ کہ جن چیزوں کی طرف طبیعت مائل ہو اور سلیم الفطرت لوگ ان کو پسند کریں، اور دوسری وہ چیز جن کو شریعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلال قرار دیا ہو۔ یہاں میں تھوڑی دیر رک کر وہ حدیث شریف بیان کرنا چاہوں گا جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے۔ یہ آیات جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ پر نازل ہوئیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا سیدی، یا رسول اللہ، آپ مہربانی فرمائیں، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی میرے دعائیں مقبول ہوں. حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے سعد، پاکیزہ چیزیں کھایا کرو اور لقمہ حلال پیٹ میں ڈالو. جب تم پاکیزہ چیزوں کا استعمال کرو گے اور لقمہ حلال پیٹ میں ڈالو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول فرما لے گا. پھر آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جو اپنے پیٹ میں لقمہ حرام ڈالتا ہے 40 دن تک اس کی ہوئی عبادت مقبول نہیں ہوتی. رزق حلال کی اہمیت گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی. ایک موقع پر مسلم شریف کے مطابق رسالت امام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو طویل السفر ہوتے ہیں، بہت طویل طویل سفر گویا انہوں نے کیے ہوتے ہیں، پریشان حال ہوتے ہیں. یہ ذہن میں رہے کہ شاید رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا طویل السفر ارشاد فرمانا اور پریشان حال ہونا یہ حکمت رکھتا ہو کہ آپ نے فضائل بھی بیان فرمائے کہ مسافر کی دعا مقبول ہوتی ہے، اور پریشانی اور اضطراب میں جس کا کوئی شخص اپنے اللہ اور اپنے رب سے مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین پریشان حال انسان کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. اس لیے رسول اللہ علیہ السلام نے ان دونوں چیزوں کا ذکر فرمایا اور ارشاد ہوا کہ بہت سے لوگ طویل السفر ہوتے ہیں اور پریشان حال، لیکن جب وہ دعا کرتے ہیں یا رب یا رب یا رب تو حالت ان کی یہ ہوتی ہے کہ کھانا ان کا حرام ہوتا ہے، پینا ان کا حرام ہوتا ہے، غذا ان کی حرام ہوتی ہے، یہاں تک کہ ان کے بدن پر جو لباس پہنا ہوتا ہے وہ بھی حرام کا ہوتا ہے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا رب کہنے سے ان کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی جبکہ ان کے پیٹ کے اندر لقمہ حرام ہوگا. یہاں بھی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے رزق حلال کی اہمیت گویا بیان فرمائی. حضرت سال بن عبداللہ تستری کا معروف ارشاد ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ نجات 3 چیزوں کے اندر ہے، صرف اور صرف 3 چیزوں کے اندر ہے. پہلی آپ نے گنی کہ حلال کھانا، پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ فرائض ٹھیک ٹھیک اور درست طریقے کے ساتھ پابندی کے ساتھ ادا کرنا، اور پھر تیسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں اختیار کر لینا، یعنی اپنی زندگی کو اسوہ رسول اور سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقاضوں کے مطابق بسر کرنا. یہاں ایک اور حدیث شریف بھی میں سنانا چاہوں گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمثیلاً ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو 10 درہم کا کپڑا خریدتا ہے اور ان میں سے 9 درہم حلال کے ہوتے ہیں لیکن 1 درہم حرام کا ہوتا ہے، تو وہ 1 درہم کی وجہ سے اس لباس کے ساتھ جو نماز ادا کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی نمازیں اس کے منہ پر مار دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہوتی. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ایک حدیث سنانا چاہوں گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا شخص ہے جو کہ حرام مال کسب کرتا ہے، یعنی اس کی روزی حرام کی ہوتی ہے، اگر وہ اس سے صدقہ کرے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اگر اس میں سے وہ خرچ کرے تو وہ بے برکت ہوگا، اور اگر کوئی شخص مال حرام ورثہ میں چھوڑے گا تو اس کا وہی مال اس کو دوزخ میں لے جانے کے لیے کافی ہوگا۔ آقا مولا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات سے رزق حلال کی اہمیت کو جانا اور پرکھا جا سکتا ہے۔ رب کریم نے حلال روزی، طیب اور پاکیزہ روزی کھانے کے حکم کے بعد ارشاد فرمایا، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ناظرین، شیطان کے قدم کی تابعداری نہ کرو، یہ جملہ قرآن حکیم میں 5 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور حیرانگی ہوگی کہ 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پورے قرآن میں، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور ان 5 مرتبہ بیان کرنے میں 2 مرتبہ صرف غذا کے حلال استعمال کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت بندہ غذا میں، روزی میں، کھانے میں، پینے میں، لباس پہننے میں احتیاط نہیں کرتا تو گویا وہ شخص شیطان کے قدموں پر چلنے لگ جاتا ہے۔ اور یہاں خطوات الشیطان کی تابعداری نہ کرنے سے ایک اور مفہوم بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ شیطانی زندگی کے اثرات انسانی شخصیت میں فوراً زلزلے کی طرح نہیں ہوتے، وہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک شخص ہے، وہ کہیں سنتا ہے، اس کو کوئی خبر دیتا ہے کوئی جوا کھیل رہا ہے، تو وہ پہلے جا کر کے اس کو دیکھتا ہے، دیکھنا پہلا مرحلہ ہے، گویا یہ شیطان کا ایک قدم ہے۔ دیکھنے کے بعد اس کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے، میں بھی ایسا کام کروں، تو یہ شوق اس کے لیے شیطان کا دوسرا قدم بن جاتا ہے۔ پھر وہ تیسرے مرحلے پر شاید صرف تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر کے وہ چاہتا ہے کہ ایک آدھ بازی لگاؤں، وہ تیسرا مرحلہ، تیسرا قدم شیطان کا بن جاتا ہے۔ پھر وہ اپنے نفس کو تسلی دیتا ہے کہ میں نے پیسہ تھوڑا ہی لگانا ہے، میں تو صرف نفس کی تسلی کے لیے اور تھوڑی دیر کی خوشی لوٹنے کے لیے ایسا کام کر رہا ہوں۔ یہ اس کے لیے چوتھا مرحلہ، شیطان کا چوتھا قدم ہوتا ہے۔ پھر جس وقت وہ اس صحبت کے رنگ میں پوری طرح رنگا جاتا ہے تو پھر وہ اپنا مال، اپنا وقت سب رائیگاں کر بیٹھتا ہے، ضائع کر بیٹھتا ہے، اور پھر ایک ایسا مرحلہ گناہوں کے وحشتناک تصورات میں اس کی زندگی میں آ جاتا ہے کہ اس کے لیے واپس لوٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ قرآن حکیم ان مراحل کو شیطانی قدموں سے اور شیطانی اقدامات سے تعبیر کرتا ہے۔ ارشاد باری، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور پھر یہ بات کہنے کے بعد شیطان کی پرانی اور قدیم دشمنی حضرت انسان کو اللہ تعالی نے یاد کروائی کہ اے انسان، سمجھ کہ یہ شیطان تیرا دوست نہیں ہے، یہ تیرا دشمن ہے۔ ہر وہ شخص جو گناہوں کے اڈے کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور فسق و فجور کی ظلمتوں اور اندھیروں میں زندگی بسر کرتا ہے، اگر اس کے اندر یہ احساس جنم لے لے کہ جس کو میں نے رب مانا ہے وہ میرے ان اعمال اور کرتوتوں پر خوش نہیں، اور شیطان جو میرا ابدی دشمن ہے وہ مجھے ورغلا کر بدی کے راستے پر ڈال رہا ہے، تو یہ احساس اس کا راہبر بن جائے گا، اس کا رہنما بن جائے گا، اس کا مرشد بن جائے گا، اور اس کو اس بدی کے ماحول سے اٹھا کر کے صراط مستقیم پر ڈال دے گا۔ آگے شیطان کی دشمنی کے مظاہر قرآن حکیم نے بیان کیے۔ اس آیہ کریمہ سے آگے اللہ رب العالمین نے شیطان کی کھلی دشمنی کے مظاہر بیان کیے، اور مظاہر بیان کرتے ہوئے کہا کہ انما یامرکم بالسوء، یہ شیطان تمہیں بدی اور برائی کا حکم، انعراف کا حکم دیتا ہے. قرآن حکیم نے سوء کا لفظ تین معانی میں استعمال کیا ہے. کبھی یہ ضرر کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، چوٹ، دکھ، صدمہ، تکلیف، جسمانی گزن، ان معنی کے لیے سوء کا لفظ استعمال ہوتا ہے. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، یہاں سوء جسمانی گزن کے معنوں میں استعمال ہوا ہے. اور کبھی یہ بیماری کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. وادحل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، آپ اپنا ہاتھ اپنے گریبا میں ڈالیں، یہ بغیر کسی بیماری کے صاف شفاف درخشاں منور ہو کر باہر نکلے گا. اسی طرح کبھی یہ بدی کے معانی میں بھی استعمال ہوتا ہے. انما التوبہ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، یہاں سوء بدی اور برائی اور گناہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. یہاں اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ کہنا کہ شیطان تمہیں حکم دیتا ہے، یعنی تمہارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے سوء کا، برائی کا، وہ نہ ہو. گناہ کے لیے تو سوء استعمال ہوتا ہی ہے، لیکن گناہ کے اثرات کی طرف یہاں اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جن بھی گناہوں سے قرآن حکیم میں منع کیا ہے، اگر آپ دیکھیں وہ لوگ جو ان گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان کی شخصیتیں روحانی اعتبار سے جہاں پائمال ہوتی ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی آہستہ آہستہ جس طرح پانی میں نمک پگھلتا ہے ان کا وجود پگھلنے لگ جاتا ہے، اور ان کے تن میں سینکڑوں بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. رب کریم نے کہا کہ یہ شیطان تمہیں تکلیف، ضرر، برائی اور بدی کی طرف بلاتا ہے اپنے وسوسوں کے ساتھ. اور پھر دوسری چیز فرمائی والفخشا، فحاشی. اگرچہ قرآن حکیم نے عام طور پر یہ فحاشی یا فخشا کا لفظ جو ہے وہ جنسی گناہوں کے معنوں میں استعمال کیا ہے، بدکاری کرنا یا بدکاری کے جو مقدمات ہوتے ہیں اور انسان کو گناہ تک جا پہنچاتے ہیں، وہ گناہ یا لواطت وغیرہ یا اس قسم کی چیزیں. رب ذوالجلال نے کہا کہ شیطان تمہیں اکساتا ہے کہ تم ان جنسی گناہوں کا ارتکاب کرو یا بدی اور انعراف کے دیگر راہوں پر چلنے لگ جاؤ. وَعَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ بے سند باتیں، بے علم باتیں جن کی کوئی بنیاد ہی نہیں تم اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے لگ جاؤ. ظاہر ہے انسان پڑا ہوا تو دو حرف بھی نہ ہو، لیکن وہ من موج ہو کر کے دل سے جو باتیں پیدا ہوں ان کو اللہ کی طرف منسوب کرنے لگ جائے، جس سے شریعت کا وقار مجروح ہوگا. اللہ رب العالمین نے اس کام کو بھی شیطانی حرکت قرار دیا اور کہا کہ یہ تین کام ہیں کہ جن تین کاموں کے ذریعے شیطان تم سے کھلی دشمنی کرتا ہے. پھر وہ لوگ جو شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہیں ان کی نفسیاتی حالت قرآن حکیم نے بیان کی اور کہا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تابعداری کرو اللہ کے نازل شدہ کلام کی یا قانون کی، تو کہتے ہیں ہم تابعدار ہوں گے اس کے جس پر پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو. یہاں ناظرین صرف اتنی سی بات ذہن میں رہے کہ وہ باپ دادے کے راستے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کے مطابق نہ ہوں ان پر چلنا یہ باعث غضب ہے، اور وہ ماں باپ اور باپ دادے جو اللہ تعالیٰ کے بندگی میں سرشار ہوں اور رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت کا گلادہ گلے میں ڈالے ہوں وہ انعام یافتہ ہیں، اور انعام یافتہ لوگوں کی راہوں پر چلنا برائی نہیں بلکہ یہ قرآن کا درس ہے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک تمثیل اور مثال کی صورت میں ان حقائق کو قرآن مجید نے ایک بار پھر واضح کیا اور ارشاد ہوا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، مثال ان کافر لوگوں کی. یہ بات کہنے کے بعد کہ مثال ان کافر لوگوں کی، پھر ایک شخص کی مثال دی قرآن مجید نے، كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ، جیسے کہ مثال ایک ایسے شخص کی ہوتی ہے جو آواز نکالے، یانعے کو اصل میں کوے کی ایسی آواز جس میں زیادہ شور نہ ہو، وہ نائق ہوتا ہے، اور اگر اس میں شور و شغب ہو تو اس کو بولتے ہیں ناغق، اور کبھی کبھار اذان دینے کے معنوں میں بھی، بلند آواز نکالنے کے معنوں میں بھی ناغق کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جیسے مثال ایسے شخص کی ہو جو زوردار آواز مارے، چرواہا ہو، وہ اپنی بکریوں، اپنے دمبوں اور اپنے بھیڑوں اور جانوروں کو آواز مارے. قرآن مجید نے کہا کہ اس کی آواز ان جانوروں، بھیڑوں، بکریوں پر کیا اثر مرتب کرے گی سوائے چیخو پکار کے. ان کافروں کی حالت بھی یہ ہے کہ ان کو بینا رسول، ان کو شاہد رسول، ان کو خوبصورت رسول، ان کو راہبر رسول بلائے ہے اللہ کی بندگی کی طرف، لیکن یہ ہیں کہ اپنے کانوں میں ایسے پردے ڈال چکے ہیں اور ان کی آنکھوں پر ایسے پردے پڑ چکے ہیں اور ان کی عقل سو گئی ہے کہ اس خوبصورت رسول کی درد مندانہ دعوت کو یہ سننے سے آری ہو گئے ہیں. قرآن مجید نے کہا کہ ان کی حالت تو ایسے ہے کہ اتنی پر مغز دعوت بھی سوائے چیخ و پکار کے ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. سمم بکمن امیون، یہ لوگ بہرے ہیں، گنگے ہیں اور اندھے ہیں. یہاں جو وسائل ہدایت ہیں انہیں کام میں لانے کا درس ہے. یعنی ایک انسان کی زبان ہے کہ انسان زبان سے کسی سے پوچھتا ہے منزل کا راستہ. رب کریم نے کہا کہ یہ بدبخت اپنی زبان پر بھی تالے چڑھا چکے ہیں کہ یہ پوچھتے نہیں ہیں کہ ہدایت کا راستہ کون سا ہے. دوسرا، انسان کسی کی خوبصورت دعوت کو کانوں سے سنتا ہے اور ان کے کانوں کی حالت یہ ہے کہ اس میں بوجھ پڑے ہیں، یہ حق سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یا نگاہ کسی خوبصورت چہرے پر پڑ جائے جس چہرے پر ہدایت کے نقوش نمایاں ہوں، تو وہ خوبصورت چہرہ ہدایت کی روشنی کو دیکھنے والے کے دل میں اتار دیتا ہے، لیکن ان کی نظریں بھی اس ریاضت اور عبادت سے محروم ہیں. یہ لوگ بہرے ہیں، گنگے، اندھے ہیں. فہم لا یعقلون، یہ لوگ بے عقل ہیں. پھر پہلے جو دعوت انسانوں کو دی گئی تھی وہی دعوت ایمان والوں کو دی گئی. فرق صرف اتنا ہے کہ انسانوں کو کہا گیا تھا کہ حلال اور طیب کھاؤ، اور ایمان والے چونکہ انسانی سطح سے بلند ہوتے ہیں انہیں کہا گیا کہ اے ایمان والوں، تم بھی پاکیزہ چیزیں جو ہم نے دی ہیں وہ کھاؤ، وشکرو للہ، لیکن تمہارا کام یہ ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. گویا عبادت کی زندگی کا اثر انسان کی شخصیت پر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے، اور شکر کی روش انسان کو عبادت کی راہ ڈال دیتی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں رزق کے حلال فراواں عطا فرمائے، اور پھر اس نعمت پر شکر کی توفیق بھی دے، اور اپنی عبادت کی لذت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
اب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، محروم رہ نہ جائے کل یہ غلام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام